نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الضحى مكي سورة ہے، ایک رکوع اور 11 ہی آیات ہیں، لیکن ان 11 آیات سے پہلے ہر آیت میں جو ایک مضمون ہے وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک وسیع دنیا ہے، کائنات ہے، اس میں زندگی کا سبق ہے. اس لیے آیات کے ترجمہ سے پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. کیونکہ جب پہلے تفسیر ذہن میں ہوگی تو آیا بائی آیا، ورڈ بائی ورڈ بہت آسان اور کھلتا جائے گا، ایک دلیل ملتی جائے گی کہ ہاں ہم نے یہ ڈسکشن کی تو اس کی یہ دلیل ہے. سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے پہلے ہی لفظ اور ایک ہی لفظ پر ہے، والضحا. واو قسمیہ ہے اور الضحا دن کی روشنی، روشنی کا ایک مخصوص وقت جب وہ پھیلی ہوئی اور روشن چمکدار ہوتی ہے، اور اسی سے پھر پورا دن. بعض نے پھر اس سے مراد یعنی پورا دن مراد لیا، اور بعض نے اسپیسیفک ٹائم یعنی چاشت کو لیا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اوقات، خاص طور پر فضیلت والے اوقات اور عبادت کے اوقات کی قسم اٹھائی. اس میں زندگی کی امید اور زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو والفجر، والعصر، واللیل، والضحا، کیسے اوقات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا دل کے ہوں، لیکن ہر حال میں انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور عبادت کو قبولیت کا راستہ بنانا چاہیے. زندگی کے اصول ہیں، زندگی اصولوں کے ساتھ ہے، منظم ہی تو زندگی ہے. کائنات کا نظام دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، حتیٰ کہ اس ترتیب میں تاریکی، اندھیرا، رات آتی ہے. ہر چیز پہ نہ صرف تاریکی بلکہ خاموشی چھا جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، تھم گیا ہو. یہاں جو لفظ سجا ہے نا وہ یہی ہے، ساکنہ کے معنی میں، تھم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا. زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے مواقع، حالات، چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب زندگی رک گئی ہے، گویا سٹاپ ہو گیا ہوں، سٹک ہو گیا ہوں، کیسے نکلوں، کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب سے، یہ اہم ہو جاتا ہے، عام امتی کے نام نہیں ہے، انسانیت کے نام نہیں ہے، اپنے نبی کو خطاب سے جو پیغام دیا وہی ساری امت کے نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے نام ہے، کہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس کے رستے پہ چلتے رہیں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں کرے گا. خواہ حالات جیسے بھی ہوں، چیلنجز، پرابلمز انسان کو مضبوط کرتے ہیں، کامیابی تک پہنچانے کا راستہ ہوتے ہیں. تو راستے کو چھوڑ دو گے، راستے سے گھبراؤ گے. جس طرح دن کا پیک الضحا ہے، اس سے پہلے رات کا سجا بھی تو ہے، دن کے شور سے پہلے رات بھی تو خاموش ہوتی ہے. زندگی مشکل میں پھنس گئی، لائف سٹک ہو گئی، سٹاپ ہو گئی، تو کیا ہوا؟ آخر تو سورج روشن ہوتا ہے. تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ جہاں سٹاپ ہوتے ہیں وہیں سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. ہاں، اسی خاموشی، سکون، ٹھہراؤ، اس وقت میں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. جس طرح اس سورت کے شان نزول میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے، دشمنوں نے بہت باتیں کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جواب دیا یہ سب کے نام ہے. زندگی میں پرابلمز رب کی ناراضگی نہیں ہوتے، مسائل یہ محرومی نہیں ہوتے، بلکہ یہ خوشیوں کا راستہ ہوتے ہیں، دروازہ ہوتے ہیں، آنے والے کل کی بہتری کی نوید ہوتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اور رب اتنا دیتا ہے کہ محرومی بھول جاتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کیا اس سے پہلے زندگی میں مشکل اوقات نہیں آتے؟ کیسا کیسا مشکل وقت، حالات قوموں پہ، لوگوں پہ آئے اور رب نے ہی ہٹائے. جس نے وہاں سے نکالا کیا وہ یہاں چھوڑ دے گا؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر. ایک اسٹریٹجی، ایک لائحہ عمل، ایک پالیسی، کردار میں پختگی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو اصول ہیں، فاما الیتیم فلا تقہر، اچھا وقت آنے پہ یہ نہ کرنا کہ تم بے سہارا ضرورت مندوں، مسائل کا شکار لوگوں کے ساتھ کرخت ہو جاؤ. واما السائل فلا تنہر، ہمارے احسان کو یاد کرنا، نعمت کا اعتراف کرنا، تحدیث نعمت کرتے رہنا. واما بنعمت ربک فحدث، یہ سورت صرف ہر آیت سے ہی اسباق نہیں ملتے، نصیحت نہیں، بلکہ ہر لفظ ایک نصیحت ہے. کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے جس کی ادائیگی میں دل چھوٹا نہ کریں. رشتوں سے کٹنا پڑتا ہے، اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات بہت کچھ سننا سہنا پڑتا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا، اس کے حکم پر پابند رہنا، اس صورت میں یہ سب کچھ ہے. آئیے ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. والضحا، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی. ضحا یہ چاشت، آفتاب اس کو کہتے ہیں، سورج چڑھنے کا وقت بہت اہم ہے. دیکھیں کہ پریشانیوں میں، مسائل میں، حتیٰ کہ آگے بات آئے گی سجا کی، رات کے تھم جانے کی، پرسکون اور خاموش ہو جانے کی، جب زندگی اس نہج پہ ہو تو اس میں زوال سے عروج کیسے آتا ہے. الضحا کے وقت کی قسم اٹھائی، اس میں اشارہ ہے اس وقت کی عبادت کی طرف بھی. صلاۃ الضحا یہ ہماری ضرورت ہے، مسائل کا حل ہے. ہمارے اوپر چڑھے زندگی کے بوجھ، جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے اس کو اتارنا ہے، زندگی کو ہلکا کرنا ہے، اپنے آپ کو چھڑانا ہے، اپنے جسم کا ڈیلی صدقہ دینا ہے. یاد آ رہی ہوگی آپ کو وہ حدیث، سلسلہ صحیحہ وغیرہ کے حوالے سے ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر عضو، ایوری باڈی پارٹ پر صدقہ واجب ہے. اللہ کی طرف سے جو ہمیں جسم، صلاحیت، قوت ملا، اس میں ہر عضو کی ادائیگی ہے، ہر باڈی پارٹ کا حق ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ ایون اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ بائی سینگ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اب جو ہم کلاس لے رہے ہیں، ہر بات اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. اب چونکہ ڈیلی کے جسم کے ہر عضو پر صدقہ ہے، اور دوسری احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 360 جوڑ عطا کیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، دین کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی حفاظت بھی دیکھیں کہ آپ نے جو فرمایا اور وہ جو احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، آج کی سائنس اس سے متفق ہے کہ ہمارے باڈی پارٹس جو جوڑ ہیں یہ 360 ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اگر ہڈیوں کے جوڑ سلپ کر لیے جائیں تو انسان کا جینا دوبھر ہو جائے. کھانے پینے کے معاملے میں اس کا انحصار دوسروں پر ہو جائے، قضاء حاجت کے معاملے میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، چلن پھرن تو دور، اٹھک بیٹھک ہر چیز دوسروں کے رحم و کرم پہ ٹھہر جائے، تو ان عظیم نعمتوں کا شکر واجب ہے. گویا انسان روز ان نعمتوں کے ملنے پر رب کا مقروض ہوتا ہے، اور صرف دو رکعتوں سے ان 360 جوڑوں کا ٹیکس ادا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز چاشت، صلاۃ الضحیٰ، یہ ان سب کی طرف سے کافی ہے. یعنی جسم کے مکمل اعضاء کی طرف سے کافی ہے۔ اور میں حیران ہوتی ہوں، سبحان اللہ، جدید اناٹومی کے مطابق انسان کے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ میڈیکل اناٹومی میں جوڑوں کی تین بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں، حرکت والے جوڑ، بغیر حرکت والے، اور نرم کارٹلیج والے۔ تمام اقسام جمع کریں تو مجموعی تعداد 360 بنتی ہے، اور یہی تعداد 360 جوائنٹس کے طور پر جدید اناٹومی تسلیم کر چکی ہے۔ حدیث نے جو حقیقت 1400 سال پہلے بتائی، آج وہ ایک کھلی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم سنت کے پیچھے اتنی رغبت نہیں رکھتے جتنی سائنس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب اگر میڈیکل میں کوئی چیز پرہیز ہو تو ہم فوراً اسے حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن اگر شریعت روک رہی ہو تو ہم وضاحتیں اور فتوے ڈھونڈتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور سائنس تو بدلتی رہتی ہے، تحقیقات اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن شریعت تو اٹل ہے۔ اس لیے شاید دنیا کو بعد میں سمجھ آئے، دین میں یہ سب پہلے سے محفوظ ہے، اور اپنے جسم کی حفاظت، ان کا حق ادا کرنا، یہ ان دو رکعات سے، صلاۃ الضحیٰ کی دو رکعات سے ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اسے آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں تو یہی نماز اشراق کہلاتی ہے، اور اگر اسے آپ عین اسی ٹائم میں، یعنی جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے، جو اشراق سے تقریباً 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور اگر اسے مزید تھوڑا سا دیر کرتے ہیں کہ سورج کی گرمی زمین پہ پڑنے لگے، تو وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے۔ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات اور کم سے کم 2 رکعات ہیں، اور 2 رکعات یہ کفایت کر جاتی ہیں۔ اب زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2-2 کر کے 8 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض نے مغرب کے بعد جو کہا نا کہ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ روایت آئی ہے لیکن ثابت نہیں ہے، حکم اہم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی اتھینٹک ہے، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، چاشت کی نماز، یہ سب اسی نماز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت، اور خاص طور پر جب زندگی پھنس چکی ہو، لائف میں ایک ڈسٹربنس ہو، زندگی میں سب کچھ سٹاپ ہو چکا ہو، واللیل اذا سجا توضحیٰ، یعنی صلاۃ الضحیٰ کو ذریعہ بنائیں، فرائض کے بعد اہم اوقات کی نفل نماز کو سہارا بنائیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں رہنے دے گا۔ اتنا اہم پیغام ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت جب سورج بلند ہوتا ہے، پھر اسی سے چونکہ یہ دن کا ایک پرائم ٹائم ہے، تو بعض نے اس سے پورا دن بھی مراد لیا ہے، خاص طور پر یہ وقت، اور پھر پورا دن بھی اس میں شامل ہے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى، اور رات کی جب وہ ٹھہر جائے۔ اچھا، بعض یغشا کا ترجمہ کر دیتے ہیں نا کہ چھا جائے، میننگ سیم ہے، تقریباً ایک جیسے ہیں، قریب قریب ہیں، لیکن اصل میں سجا یہ ساکنہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پرسکون ہو جائے، تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے، پرسکون۔ سجل میت کہتے ہیں میت پر چادر ڈالنا، اور سجل بحر کہتے ہیں سمندر کی لہروں کا تھم جانا۔ گویا رات ایک قسم کا زندگی میں جب اتنا ٹھہراؤ آ جائے کہ انسان کو مایوسی گھیرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا تھا، اور یہی اس سورت کا شان نزول بھی ہے۔ بخاری کے حوالے سے ہے، جندم بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2 یا 3 راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جمیلہ آئی اور کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آئے نہیں دیکھا، ساتھ گھر تھا، جیسے کوئی رات کو جاگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ان کی ہر وقت تاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی، تو آپ کو دیکھا کہ اب آپ رات کو نہیں اٹھ رہے، تو یہ طنز مارا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ صرف یہی نہیں، جب جبریل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، تو اس وقت بھی مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یعنی یہ حالات تھے، ادھر جبریل نہیں آ رہا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو لگایا، بیمار ہو گئے، رات کی عبادت کے لیے نہ اٹھ سکے، تو اور باتیں بڑھنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، آپ کو تسلی دی۔ وَالضُّحَى، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل، قسم ہے رات کی جب وہ ٹھہر جائے، خاموش ہو جائے، پھیل جائے۔ اس طرح سورج خوب روشن ہوتا ہے، پھر رات پر تاریکی تاری رہتی ہے، تو یہ رب کی ناراضگی نہیں ہوتی. اسی طرح زندگی میں اتار چڑھاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی کی روشنی کے بعد اگر کچھ وقفہ ہو گیا یا کسی رات آپ نہ اٹھ سکے تو یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر سورج کی روشنی گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت میں بھی وقفہ ہو جاتا ہے. وحی کے بارے گراں کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے رب کی ناراضگی نہ سمجھا جائے، اسے مشن سے ہٹ جانا نہ سمجھا جائے. بعض اوقات دیکھیں ہماری کلاس میں کسی کام کی وجہ سے، تعمیری خاص طور پر اب گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے تعمیری کاموں کی وجہ سے کلاس میں ٹائم میں تبدیلی یا کبھی کوئی وقفہ آ جائے. بعض اوقات دروس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی آنے جانے میں جب کوئی گیپ آتا ہے، کوئی چھٹی ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ صرف کہنے کی باتیں ہیں یا مقصد کوئی اور تھا اور مقصد پورا ہو جائے تو کام چھٹ جائے گا. نہیں، پہلے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا ہے. بریکس طاقت دیتی ہیں، توانائی کو جمع کرتی ہیں. زندگی میں ٹھہراؤ ضروری ہوتا ہے. انسان کی عبادت میں بھی تعطل آ سکتا ہے. یہ رب کو چھوڑنا یا رب کا چھوڑنا ہرگز نہیں ہوتا. بعض بریکس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا، کہ بس اب میں تو کنٹینیو کر ہی نہیں سکتی. تو اس میں ان کے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ یہ پاز، یہ بریک، یہ تو انسان کو ریفریش کرتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، انرجیٹک ہو کے پھر انسان کلاس لیتا ہے. تاکہ وہ ایک مسلسل کلاس بعض اوقات وہ سرسری ہو جاتی ہے، لیکن بریک کے بعد بھرپور ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہے، اس پہ نظر رکھیں. بخاری کے حوالے سے حدیث قدسی، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندہ اپنے رب کے ساتھ جو اچھا گمان رکھتا ہے اللہ پورا کرتا ہے. تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، بعض اوقات رشتوں میں، بعض اوقات معاملات میں، بعض اوقات چیزوں میں، فیصلوں میں، کاروبار میں، جب کسی قسم کا کوئی ٹھہراؤ آ جائے، کوئی راہ نہ نکلے، کام آگے نہ بڑھے، تو اسے بھی خیر ہی سمجھیں. خاموشی، سکون، اس سے خیر نکلتی ہے. یہاں تو بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ مثال بیان کی ہے. والضحا واللیل اذا سجا، یہاں موٹیویشن کا لیول ہائی ہے. اسی لیے والضحا، دن کا پرائم ٹائم، کمپلیٹ برائٹنیس، ضحا وقت کی قسم اٹھائی. وگرنہ آپ دیکھیں کہ واللیل سے بھی بات شروع ہوئی ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، جب لیل پر ایک تاریکی تاری رہتی ہے، دنیا پر خاموشی تاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد ضحا کی روشنی پھوٹتی ہے. تو اس پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اور مخلوقات میں سے دو بڑی نشانیوں کی، دن اور رات کی، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسم اٹھاتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ بڑے خیر خاموشی سے ہی نکلتے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تھاٹس، آپ کو یہ خیالات کیسے آ جاتے ہیں؟ جب زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے تو انسان کو بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ لینے میں سوچ آتی ہے. جب زندگی میں بالکل ایک شور رش، جیسے آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو شخص ہر وقت میڈیا پر انگلی ہی پھیرتا ہے وہ خود کچھ کر نہیں سکتا. خود کچھ کرنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ انگلی چلانا روکیں گے، آپ ٹھہریں گے، آپ سوچیں گے، پھر ہی کچھ کر سکیں گے. انگلی ہی پھیرتے رہیں گے تو جسٹ فالوور ہوں گے، یعنی ایسے معاملات کو فالو کرنے والے جن کا اپنی زندگی میں کوئی رول نہیں ہوتا، جو رول ماڈل نہیں بنتے. یہ کب ہوگا؟ جب زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، جب وہ اس زندگی کی لہریں، جس طرح سمندر کی لہریں سجل بحر تھمتی ہیں، ایک پرسکون سمندر بھی پرسکون ہوتا ہے، رات بھی پرسکون ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی ٹھہراؤ آتا ہے، چیزیں سٹک ہوتی ہیں، سٹاپ ہوتی ہیں، تب جا کر سلوشن ملتا ہے. اللہ اکبر، اس صورت کا یہ اہم ترین پیغام ہے. چیزیں سٹک ہوتی ہیں، سٹاپ ہوتی ہیں، تو سلوشن نکلتا ہے. والضحا واللیل اذا سجا، تو زندگی میں معاملات کے ٹھہراؤ کو گویا زندگی کے رک جانے کو، معاملات کے الجھ اور پھنس جانے کو، ٹھہر جانے کو رب کی ناراضگی نہ سمجھیں۔ جن انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی دعاؤں کی قبولیت کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے صبر کی داستان نہیں سنتے، نہیں بڑھتے۔ آپ دیکھیں تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا دی، کتنا طویل صبر تھا۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، فتح مکہ کیا چٹکی میں تھا؟ طویل داستان ہے قربانی کی، ہجرت کی، جہاد کی، کیا کچھ نہیں تھا، کیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا دوبارہ پلٹ کے آنا، ملنا، کتنا ڈیکیڈز پر محیط ہے صبر، مشکل، مشقت یا زندگی کا الجھ جانا، یہ ڈیکیڈز پر محیط ہے، ہم یہاں سیکنڈز برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نتیجہ میٹھا ملے مگر مشقت سے نہ گزرنا پڑے۔ زندگی میں ٹھہراؤ تو آئے گا، معاملات سٹک تو ہوں گے، سٹاپ تو ہوں گے، پھر بھی امید رکھیں، ہوپ فل رہیں، کیونکہ جو اللہ سے گڈ ہوپ رکھتا ہے اللہ اس کی پوری کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہوپ ہی انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، رب پر یقین انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا۔ اللہ اکبر۔ معاملات جتنے بھی مشکل کا شکار ہوں، معاملات، چیزیں، باتوں سے بڑھ کر دشمنی جان کی حد تک، زخموں کی حد تک پہنچ جائے تو کیا ہوا؟ ایک زندگی ہی تو ہے، رب کی راہ میں گئی تو کیا ہوا؟ ایسے ہی حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے طنز تیر برسائے جا رہے تھے کہ آپ ایسے ایک راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک پتھر لگا اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کیا ہوا، ایک انگلی ہی تو ہے، معمولی سا زخم ہی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کے رستے میں ملا ہے، ایک انگلی ہے تیری ہستی یہی، تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی۔ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، جب ایک گول فکس جنت کا ہو، جو اس سورت سے پہلے سورت اللیل میں ہے، پھر اس رستے میں، خواہ وہ معاملہ ٹریڈ کا ہو، بزنس کا ہو، بزنس میں کوئی نقصان اٹھائیں، خواہ وہ کسی رشتے میں کوئی نقصان اٹھائیں، خواہ وہ معاملہ دل کا ہو یا وہ معاملہ جسم کا، روح مشکل کا شکار ہو یا جسم پر پتھراؤ ہو، معاملات جتنے بھی مشکل ہوں، جب آپ کا ٹارگیٹ، آپ کا گول جنت ہے اور پھر آپ کو بہت کچھ سننا، سہنا، اٹھانا پڑتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ کہا کریں، میں سمجھتی ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہمارے لیے بڑی تسلی ہے، مرہم ہے کہ کیا ہوا، رب کے رستے میں ہی تو ہے، پھر خون نکل پڑا تو کیا ہوا۔ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کے رستے میں ملا ہے، ایک انگلی کو ذرا زخم ہی تو لگا ہے، ایک انگلی ہے تیری ہستی یہی، تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی۔ تو اپنے دل کو یہی سبق پڑھایا کریں، زندگی کے معاملات میں چیزوں کے سٹک سٹاپ ہو جانے پر کیا کہیں، بس یہی تو ہے، اللہ کے رستے میں اللہ کی خاطر صبر کر لیتی ہوں۔ اچھا، بے شک دنیا کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جب اس سے نکلنے کی یا مدد پانے کی امید رب سے ہو تو وہ بھی رب کا ہی رستہ ہے۔ جب آپ نے تعلق رب سے جوڑا ہے، پھر دنیا کے رستے میں بھی، تجارت میں بھی، تعلق میں بھی، رشتے میں بھی، چیزوں میں بھی، اگر کوئی اس طرح سہنا اٹھانا پڑتا ہے تو وہ بھی رب کا ہی رستہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ساری رب کے نام ہے۔ تو دنیا کے معاملات بھی دین کا رستہ ہوتے ہیں، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، دین کے رستے میں ہی ملا ہے، اور امتحان آخرت میں اور جنت میں جا کے تو نہیں ہونا، اسی دنیا میں، دنیا کی چیزوں کے سلسلے میں ہونا ہے، ٹاپکس یہی ہوں گے، میتھ، فزکس، کیمسٹری ہی ہوگی زندگی کی۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ دین کے رستے میں نماز پڑھنے میں مشکل ہے یا اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مشکل ہے، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، وہ تو دین کا رستہ ہے، دنیا کے رستے میں بھی آزمائے جائیں گے،
یہاں یہ چیپٹرز، یہ سبجیکٹس بھی امتحان میں آئیں گے۔
جب انسان کہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ اپنے آپ کو کہیں، اور میں رب کی خاطر یہ سب برداشت کر رہی ہوں، رب کی مدد کا انتظار کر رہی ہوں، تو پھر نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی ما ودعک، نہیں آپ کو چھوڑا۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، امت کو اہم پیغام ہے کہ اللہ کے رستے میں تکلیف اٹھانا بھلا رب کا کہاں چھوڑنا ہے، یہ تو اوپر چڑھانا ہے، نہیں چھوڑا آپ کو۔ ما ودعا کا، الوداع بھی اسی سے ہے، چھوڑنا، سی آف کرنا۔ ما ودعا کا، نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، کتنی اپنائیت ہے۔ وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہاں قلا ہے اور دوسرے مقام پر القالین آیا ہے، قالین اردو کا قالین نہیں، عربی کا، یہی قلا والا قالین، ناراضگی۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ان کی قوم اپنی بدکاری پہ جمی ہوئی ہے تو کہنے لگے انی لعملکم من القالین، میں تمہاری اس بدکاری پر، تم پر سخت ناراض ہوں۔ وما قلا، اور نہ ناراض ہوا، نہ بیزار ہوا، جس طرح کہ وہ کہتے تھے ودعا کا، قلا کا، ربو کا، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں انہیں جواب دیا، ما ودعا کا ربو کا وما قلا۔ لوگ لاکھ باتیں کریں اور ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، آنے والا کل اور بہتر ہوتا ہے، مزید بہتری کی ضمانت ہے۔ فرمایا وللآخرت، اور آئندہ حالت، دوسرا حال، آخر، آخر میں آنے والا حال، بعد میں آنے والا، اسی آخرت بھی اور فیوچر بھی دونوں شامل ہیں۔ وللآخرت، اور پچھلی حالت یعنی آئندہ کی حالت، خیر، بہتر ہے، لاکا، آپ کے لیے، من الاولا، پہلی سے، پہلی حالت سے آئندہ کی حالت بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ خیر میں بھی تنوین تعظیم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر آنے والا لمحہ، کل، آپ کے لیے پہلے لمحہ سے بہتر ہے، اسی طرح آئندہ بھی، بعد کی ہر حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر، اور آخرت کی زندگی دنیا سے بھی بہتر۔ تو یہ جو آخرت ہے، یہ آخر میں آنے والے حالات، آئندہ کی زندگی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا، دیکھیں کہ وہ باتیں کرتے رہے، دشمنیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں غلبہ، فتح، خمس، مال، عزت، دولت، نصرت، ختم نبوت کا اعزاز، تتمہ دین آپ پر، اور ہدایت، اور قرآن، قرآن جیسی نعمت، اور پھر آخرت میں درجہ عالیہ، مقام محمود، شفاعت کبریٰ، حوض کوثر۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وللآخرت، اور یقیناً بعد میں آنے والی حالت خیر اللہ کا، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولا، پہلے سے، ہاں وہ دنیا میں بعد میں آنے والی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے، یا آخرت کی، دونوں اللہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ، اور عن قریب، يُعْطِيكَ، آپ کو عطا کرے گا، رَبُّكَ، آپ کا رب، فَتَرْضَى، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مزید تسلی ہے، اللہ تعالیٰ کی فتح، نصرت، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، زمین کے مشارق اور مغارب کا آپ کی امت کے قبضے میں آنا، قیامت کو آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، وہ سب شامل ہے جو اللہ نے آپ کو دیا اور دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ أَلَمْ يَجِدْكَ، أَلَمْ، آپ، حرف استفہام، لم، نفی، نہیں، يَجِدْكَ، آپ کو پایا، یتیمن، یتیم، فآوا، پس جگہ دی۔ مأوا بھی اسی سے ہے، ٹھکانہ، جگہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کا بیان ہے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، والد فوت ہو گئے، والدہ نے آپ کو پالا، 6 برس کے تھے، والدہ فوت ہو گئیں، پھر دادا نے پرورش کی،
8 वर्ष के थे कि वो भी फोत हो गए, फिर चचा अबू तालिब ने बेटों से बढ़ के पाला। ये सब असबाब अल्लाह ही ने अपने फ़जल से मुहैया किए। अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, यहाँ ये सवाल आता है ख़ास तौर पर, ये बच्चे पूछते हैं बड़े भी, कि अल्लाह के नबी उम्मत में, लोगों में, इंसानों में सबसे अल्लाह को प्यारे थे, फिर क्यों ना आपके इस मिशन में आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके चचा, अहलो अयाल, रिश्तेदार सब आपको सपोर्ट करते। असल में रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत होने के लिए दुनिया की चीज़ों से कटना पड़ता है, ये असूल है रब का। अल्लाह ताला जिसको भी बड़ा मकाम देता है उसे दुनिया से दूर करता है, वो रिश्ते इसमें सबसे पहले हैं। तो इसमें ज़रूर आप इस चीज़ को देखें। हम समझते हैं ना कि हमसे ये चला गया, हाय ये चला गया, हाय ये चला गया, ये दुनिया का, ये भी दुनिया है ना, दुनिया का खा, दुनिया में वो कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो, दुनिया का जाना ये रब के करीब करना होता है, दीन का मिलना होता है। अल्लाह ताला जिसको अपने रस्ते में कबूल करता है, अपने लिए मुख्तस करता है, उससे दुनिया के अलाइक काट लेता है। ये अल्लाह का कुलिया कानून है, अलाइक से, इर्द गिर्द से, हर चीज़ से काट के वो अपने लिए उसे मुख्तस करता है जो उसका महबूब होता है। तो अगर अल्लाह के रस्ते में, दुनिया की ज़िंदगी में कोई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तो अम्बिया की ज़िंदगी को याद करें। सही बुखारी में है, अशदुन्नासी बलाअन अल-अम्बिया सुम्मल अव्वल फल अव्वल। अल्लाह पर सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुबतला अम्बिया, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा लोग। ये एक कायदा है, क्योंकि इंसान नियामत के मुकाबले में आजमाया जाता है, और सबसे बड़ी नियामत नियामत ईमान है। जब अल्लाह ताला इनाम करता है तो फिर आजमाता भी है। आजमाइश नियामत के मुकाबले में होती है, जिस पर अल्लाह की बड़ी नियामत होती है उस पर बला यानी आजमाइश भी उसी के लिहाज से शदीद हुआ करती है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल कौन से लोग सख्त आजमाइश में मुबतला होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अम्बिया थुम्मल अम्थल फल अम्थल युबतला रजुल अला हस्ब दीनिही। सबसे ज़्यादा तकालीफ अम्बिया पर हुआ करती हैं, फिर उन पर जो उनसे करीब होते हैं, फिर उन पर जो उनसे करीब होते हैं। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है, क्योंकि बड़ा दर्जा इम्तिहान के बाद मिलता है। कभी आपने देखा कि प्राइमरी वाले को पीएचडी की डिग्री मिल जाए, इम्तिहान प्राइमरी का दें और एजाज़ डिग्री पीएचडी की मिल जाए? नहीं, जैसा इम्तिहान होता है वैसी डिग्री मिलती है, वैसा दर्जा मिलता है। तो ये तो आती हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न मिन इज़म अल-बला मा इज़म अल-जज़ा। इन्न मिन इज़म अल-बला, आजमाइश का बड़ा होना अजर का ज़्यादा होना है। अल्लाह अकबर। इसलिए तो फरमाया इन्नमा अल उसरी यसरा, उसर एक आती है तो यसर दोहरी हो जाती है। अल्लाह आजमाइश में डालता है, अपनों से काटता है, लेकिन तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह उसका खुद अपना बन जाता है। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला वलल आखिरतु खैरुल्लका मिनल ऊला وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى। क्या उसने तुझे यतीम नहीं पाया बस जगह दी? और आप पिछली ज़िंदगी हम अपनी देखें तो वाकई इंसान न शुक्रा न बने तो क्या हालात बेहतर नहीं हुए? बेशक जितने भी गम आए क्या अल्लाह ने दूर नहीं किए? क्या अल्लाह ने उसका नेमुल बदल नहीं दिया? ये अल्लाह के वादे हैं, आजमाइश के साथ इनाम आते हैं और इनामात होते हैं, आजमाइश एक इनाम ज़्यादा। वाह ज़्यादा का और उसने तुझे पाया, वाह ज़्यादा का और आपको पाया, ज़ालन बेखबर ना वाकिफ़, ज़ालन बेखबर ना वाकिफ़ के माना में। अच्छा, वैसे गुमराह भी यही है, एक ही बात है, लेकिन हमारे यहाँ गुमराह नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। गुमराह मतलब हिदायत से बिल्कुल महरूम और उलट रास्ते पे। हालांकि गुमराह रास्ता गुम होना, ना वाकिफ और गफलत के माना में।
خاص طور پر ضلالت عربی زبان میں تو ضلالت کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں گمراہی اردو والے گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، اگرچہ ضلالت کا ایک معنی گمراہی ہے لیکن یہاں گمراہی وہ اردو والی نہیں ہے بلکہ غفلت کے معنی میں ہے، اور اس کی تائید دلیل قرآن سے ملتی ہے، جیسے سورہ یوسف آیت 3 میں فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو بے خبروں سے تھا، یعنی آپ کو اس سے پہلے اس کی کچھ خبر نہ تھی، آپ امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، ایسے شخص پر ایسی بے مثال کتاب کا نزول کہ بڑے بڑے باخبر لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس امی کے شاگرد بن جائیں، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے اور آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی کہ آپ عالم الغیب نہ تھے بلکہ جو جو اللہ تعالیٰ نے وہی علم آپ پر نازل کیا وہی آپ کو معلوم ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس نے تجھے راستے سے نا واقف پایا تو راستہ دکھا دیا، اور ضال کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سورۃ طٰہٰ میں، لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے، تو يضل صرف ضلالت گمراہی ہی نہیں بلکہ غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لفظ ہی غفلت کا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہ لا يضل ربی ولا ينسى، اور اس کے ہم معنی آیت سورۃ الشورا کی 52 بھی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، یعنی قرآن کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى یہ فرما کر اس احسان کا ذکر کیا کہ تم راستے سے ناواقف تھے کہ وہ ہم نے تمہیں بتایا، اسی طرح نادار تھے مفلس تھے ہم نے مالدار کیا، وَوَجَدَكَ اور آپ کو پایا، عَائِلًا مفلس فَأَغْنَى تو غنی کر دیا، خاص طور پر غِنَى الْقَلْب، اصل میں جو غنا ہے نا وہ دل کا ہے، الغنا غنا النفس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر دل کا غنی کیا کہ آپ کو کچھ گھر رکھنے کا کوئی لالچ کوئی حرص ہوس نہیں تھی، بیویوں کو خرچ دینے کے بعد ازواج کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو بچتا آپ لٹا دیتے، حتیٰ کہ رات کو اپنے گھر میں صبح کا آیا بالکل نہ رکھتے، خالی کر کے گھر میں آرام فرماتے، اللہ اکبر، یہ دل کا غنا ہے، جتنا دیا اللہ اکبر، دنیا کو کوئی اور ہوتا تو مطلب وہ جو مال دولت ہے اس کے کوئی حساب نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا چھوڑ کے گئے، اللہ اکبر، سب کچھ بانٹتے رہے بانٹتے رہے، اپنے لیے تو کچھ نہ بچایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا، جس کو رب غنی کرے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عَائِلًا یہ عائلہ سے، عالی یعیلو عائلاً وعائلتاً، فقیر ہونا، سورۃ توبہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو، عائلتاً فقر سے، تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، جو کماتا ہے ضروریات پوری کرتا ہے، باپ نے اپنی میراث میں بس ایک لونڈی ام ایمن چھوڑی تھی اور کچھ نہیں، اور ایسے ہی انبیاء کی زندگی ہوتی ہے، اولیاء کی زندگی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کمی سے فقیری سے غنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور دوسرے انبیاء کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی جن اللہ رع الغنم، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے بھی، تو آپ نے فرمایا کہ نعم کنت ارعاها علی قراریط لأهل مکہ، کہ میں نے مکہ والوں کے لیے چند کی رات پر، یعنی کہیں چکے کھلے ان پر چرایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی یا ابو طالب کی بھیڑ بکریاں ہی ہوتیں تو آپ کو اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں اجرت پر چرانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اتنے افلاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے آپ کو تجارت میں شریک بنایا، پارٹنر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے پاس بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر، بحرین اور یمن وغیرہ کی غنیمتوں اور خراج کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ مالی غنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قلبی غنا بھی عطا فرمایا کہ آپ اس طرح بے دریغ خرچ کرتے جیسے آپ کو فقر کا کوئی خوف ہی نہ تھا۔ الغنا غنا النفس ووجدک عائلا فاغنا۔ تو دنیا چھوڑ جاتی ہے نا، آزمائش آتی ہے تو رب نہیں چھوڑتا اور رب پہلے سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ آیت خطاب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کی اتباع میں آنے والے ہر امتی کے لیے واضح پیغام ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل، آئیڈیل ہیں، مثال ہیں، اسوۃن حسنہ، لیکن جب دن کی روشنی عروج ملتا ہے، ضحا سے بات شروع کر رہی ہوں، جب زندگی میں عروج ملتا ہے، پیک ٹائم آتا ہے نا، جب آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، راج ہوتا ہے، رات کی تاریکی کے بعد، زندگی کی خاموشی کے بعد، لمبے صبر انتظار کے بعد، جب زندگی میں بہت ٹھہراؤ تھا، وہ لیل اذا سجا، اور آپ کے رب نے اس وقت آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ناراض نہیں ہوا، اور آپ کو آپ کے ماضی سے بہتر کل دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حتیٰ کہ آپ کو راضی کر دیا، ولسوف یعطیک ربک فترضا۔ بے کسی، بے گھری، بے روزگاری سے اللہ تعالیٰ نے مأوا دیا، ٹھکانہ دیا، سب اپنا دیا۔ الم یجدک یتیماً، یتیم صرف وہی نہیں ہوتا کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے، بلکہ بے سہارا، بے کس کے معنی میں بھی۔ آپ یتیم بھی تھے اور اسی طرح وہ بھی جو باپ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو الم یجدک یتیماً فآوا، اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات کہ انسان کس طرح گمراہی سے ہدایت، نا واقفیت سے شعور کو پہنچتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کس طرح مفلسی سے مالدار کرتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو مت بھولیے کہ احسان کا حق ہوتا ہے، نعمت کا قرض ہوتا ہے، نعمت کو، انعام کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، بس جو یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پر سختی نہ کر۔ تقہر یہ مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یہ بھی اس میں ہے، لیکن اصل تقہر یہ ہوتا ہے کہ زیر دست کو کمزور پا کر دبانا، پریشرائز کرنا، دباؤ میں رکھنا، مدد کرنے والے کا پابند سمجھنا کہ وہ ہر وہ کام کرے جو ہم چاہیں، اور ہر وہ نہ کرے، اس سے نہ رکھے، بول چال بھی، تعلقات بھی، جو ہمارا مخالف ہے۔ گویا آپ اس پر خرچ کر کے اس کو خرید لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو زیر دست پر کوئی تسلط جما کے نہیں رکھنا۔ تقہر تسلط جما کے رکھنے کے معنی میں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور الیتیم، معاشرے کے بے سہارا، مسائل کا شکار لوگ، کام پر رکھ تو لیا، جاب دے تو دی، مگر اس پر پابندیاں اتنی کہ جیسے آپ کا زر خرید ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لیکن یتیم بس اس پر سختی نہ کر۔ یہ سختی ہے، یہ بے جا سختی ہے کہ آپ خرچ کر کے گویا اس کو خرید لیتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں کہ میں اس کے بچے کی فی افورڈ کر رہی ہوں تو بس وہ میرے اشاروں پہ ناچے، میری مرضی سے سانس لے، وہ میری دیورانی کے گھر کیوں گئی، میری ساس سے بول چال کیوں رکھے ہوئے ہے، میں نے اس کو منع کیا تھا، پھر اس نے یہ کیوں کیا۔ آپ اس کے ضمیر کو خرید لیتے ہیں، بے غلامی کے دور میں بھی گویا غلام بنا رکھا ہے، زنجیروں کے بغیر غلام، انگلی کے اشاروں پہ نچوانا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ضرورت پوری کر کے فارغ کر دینا، پھر اس سے کسی بھی طرح کے مفاد کی، اپنی ضرورت مقصد کی تکمیل نہ کرنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اپنا وہ وقت یاد رکھنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی، آپ پر بے پناہ مہربانیاں فرمائیں۔ ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرو، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے والا ہے، جس طرح کی حدیث ہے: عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو اشارہ کر کے قریب کر کے دکھایا کہ اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ بے شک یتامہ اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ عمل یتیم فلا تقہر۔ یتیم اپنی ضروریات کا مطالبہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح بیٹا اپنے باپ سے ضد کر کے یا ناز کر کے بات منوا لیتا ہے، تو یتیم کی ضروریات اس کے مطالبے کے بغیر پوری کی جائیں، اور اپنی بچوں کے ساتھ جن کا وظیفہ لگایا ہوا ہے کمپیئر کریں کہ کس طرح بچے مان رکھ کے مانگتے ہیں اور کس طرح وہ لوگ بس آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ ڈر ختم ہونا چاہیے۔ فلا تقہر، فلا تقہر، اس میں بہت اہم چیز ہے کہ عزت افزائی، حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ جس طرح فرمایا کہ لا تکرمون الیتیم، کفالت کر بھی لو نا تو عزت نہیں کرتے، لا تکرمون الیتیم۔ اللہ اکبر۔ واما السائل، اور جو سوال کرنے والا ہے، سائل ہے مانگنے والا، بھکاری بھی کہہ سکتے ہیں، فلا تنہر، تو نہ جھڑک۔ اللہ اکبر۔ سائل کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے، کوئی علم کا سوال کرنے والا، اسٹوڈنٹ کلاس میں پوچھنے والا، اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنے والی خاتون، کوئی کسی بھی چیز کا سوال کرنے والا، کچھ بھی مانگنے والا، ضرورت پوری نہ کر سکیں، مالی طور پر کچھ نہ دے سکیں، تو کم از کم جھڑکیں بھی نہ، کچھ بھی نہ ہو تو دعا دے دیں۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، ایک اچھا بول بھی صدقہ ہے۔ آپ کوئی نصیحت کر دیں، کوئی ایک کوئی فنی جملہ کہہ دینا، کوئی ہنسنے کی بات، کوئی دل خوش کر دینے کی بات، کوئی انداز، کوئی ہاتھ کا اشارہ، یا ایون جیسے اپنائیت وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی عورت عورت ہے تو ہاتھ ملا دینا، کندھے پہ ہاتھ پھیر دینا، سر پہ ہاتھ رکھ دینا، یعنی کوئی ایسا ایکٹ تو ہونا چاہیے نا کہ جس میں وہ ایک جھڑکنے والا، ہٹانے والا اور توہین والا انداز نہ ہو۔ اور اس مضموم یعنی بھیک مانگنے کی عادت کو یا ایک پروفیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ آپ پیسے نہ دیں اور ضرورت پوری کر دیں۔ مثلا سب سے بڑی ضرورت پیٹ کی بھوک مٹانا ہے، تو کھانے پینے کا سامان ہمیشہ سے اپنے پاس رکھیں کہ جہاں کہیں ایسے لوگ نظر آئیں سوال کرنے والے، پہلے سے پلاننگ ہو، پری پلان ہو کہ ہم نے انہیں کیا دینا ہے، کوئی سائل آ جائے تو کیا دینا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا سبحان اللہ کہ جب دروازے پہ کوئی بھی آتا تو بڑے بزرگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ آٹا ہی دے دیتے اور روٹی ہی دے دیتے، یعنی گھر میں وہ چیز جو اضافی پڑی ہوتی ہے اور اگلے کے لیے اہم ہوتی ہے وہ اٹھا کے دے دیتے۔ تو یہ ہے کہ فلا تنہر، معاف کر دو بیوی، چلی جاؤ، ہٹ، اس طرح کے الفاظ سے منع ہے۔ فلا تنہر، تو نہ جھڑکو، جو جس طرح کی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور اگر ضرورت پوری نہیں کر سکتے، کوئی اچھا جملہ، کوئی پیار کی بات، کوئی نصیحت، کوئی انداز، تو یہ ضرور اختیار کریں۔ لا تنہر، مت جھڑکیے۔ یہ لفظ بھی یہاں صرف یہاں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ذرا خود سوچیں کہاں پڑھا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، والدین کو خطاب کا انداز سختی والا نہ ہو بلکہ عزت افزائی والا ہو۔ وقل لهما قولا کریما، تو جب تنہر سے منع ہے تو قول کریم کی بات ہے، قول کریم، ایون عزت والا جملہ ہی، پیار محبت کی بات ہی، انداز بڑا اہم ہے۔ اف تک نہیں کرنی، لا تقل لهما اف، وہاں والدین اور یہاں السائل کو۔ واما السائل فلا تنہر، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، یہ سمجھنے میں بہت ہی آسان ہو گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت بس اسے بیان کر۔ یہ بہت ہی میننگ فل ہے، اس میں ایک نہیں کئی پیغام ہیں۔ نصائح ہیں، نصیحت نہیں. وَأَمَّا اور جو بِنِعْمَتِ نعمت ربی کا آپ کے رب کی فَحَدِّثْ سو بیان کر، شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف تذکرہ ضروری ہے. خطاب اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کو ملنے والی نعمتیں بے شمار ہیں، جیسے کوثر، کثیر سے، کثرت اور وسعت سے. نعمت کا لفظ عام ہے، ویسے تو واحد ہے، واحد کا صیغہ نعمت، لیکن جب یہ مضاف ہوتا ہے جیسے نعمت ربک تو یہ وسیع ہو جاتا ہے. اس سے مراد وہ تمام نعمتیں جو اس سورت کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں جو اس سورت میں اس نے کیے، اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا. پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی، ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو. اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر اور اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے. تو مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ وہ نعمتیں جو اسے میسر ہیں اس کے رب نے عطا کی ہیں، اس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ رب کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے. اسی طرح نعمت قرآن، نعمت نبوت اور ختم نبوت، نعمت تتمہ دین، اس کا اظہار کا طریقہ کیا ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی طرح لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، اس کے لیے وسائل بروئے کار لائے جائیں، اور جس جس کو جو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی تحدیث ضروری ہے. تحدیث کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنا، اور بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ اس میں احتیاط ضروری ہے، اس میں حد بندی ہے. یوں نہیں کہ پھر ریاکاری ہو، یا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یا بٹرنگ کرنا، دوسروں کو مکھن لگانا. اپنی کریں گے تو میاں مٹھو، دوسروں کی کریں گے تو مکھن لگانا. تو حد سے نہیں بڑھنا، نہ محبت میں نہ دشمنی میں، نہ دوسروں سے محبت میں نہ دوسروں کی دشمنی میں، بلکہ حق ادا کرنے میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب اس کو لوٹانا، اور اس کا اعتراف و اقرار کرنا، اور اس کی قدر کرنا، اور اس کا حق ادا کرنا. قدر کرنا اور حق ادا کرنا، اس میں یہ شامل ہے کہ نعمتوں کا ذکر اور اعتراف کیا جائے. نعمتوں کا ذکر شکر کو لاتا ہے، جبکہ محرومیوں کا ذکر ناشکری کو لاتا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر محرومی پر ہوتی ہے، تو نظر نعمتوں پر رکھیں، عطاؤں پہ رکھیں. یہ تحدیث نعمت ہے، جو ملا ہے اس کو مانیں، اس کی قدر کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا حق ادا کریں، ظاہر کریں، شیئر کریں، آگے پہنچائیں. ہر انسان کو ملنے والی نعمتیں مختلف ہوتی ہیں، تو جو ملا ہے اس کی قدر کریں، اور قدر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی ذات پہ خرچ کریں، علم پہ خرچ کریں، تعلیم پہ خرچ کریں، تربیت پہ خرچ کریں، اپنی ذات اور اپنے ارد گرد جو آپ سے منسلک ہیں ان پر خرچ کریں. بہترین صدقہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ بات مذمت والی ہے کہ انسان اپنوں کو محروم رکھے، چراغ تلے اندھیرا ہو. اور بعض لوگ بہت ساری چیزوں کو بھی ایسے معمولی باور کراتے ہیں کہ جیسے جی یہ تو بس کچھ بھی نہیں. یعنی جیسے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بنگلہ، میں اکثر جس راستے سے آتی جاتی ہوں نا، تو اس سوسائٹی کا سب سے بڑا گھر ہے، سب سے اونچا بڑا گھر، محل ٹائپ، اور اس پہ لکھا ہوا ہے عارضی رہائش کا. تو یہ کوئی تواضع نہیں ہے کہ آپ نعمت کو حقیر کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تحدیث کا حکم دیا ہے، تحدیث سے نعمت کا حکم دیا ہے. تحدیث سے نعمت ایک نعمت ہے، تحدیث سے نعمت شکر ہے، تحدیث سے نعمت شکر کا طریقہ ہے کہ منعم کے احسان کو مانو. ھذا من فضل ربی، اسے رب کی طرف لوٹاؤ، مانو، اس کا شکر ادا کرو، اور اس میں شیئرنگ کا آپشن رکھو، اسے اپنی ذات تک محدود نہ کرو، اس کا حق ادا کرو. اس طرح بڑے اونچے محل کو، نعمتوں کو، چیزوں کو کہنا کہ بس یہ غریب کی جھونپڑی ہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ حقارت ہے. نعمت کو حقیر کہنا ہے، اس سے منع کیا گیا کہ تحدیث کرو، تحقیر نہیں، تحدیث کرو، تحقیر نہیں. اور تحقیر کرنا کئی انداز سے ہوتا ہے، نقدری کرنا بھی تحقیر کرنا ہے، اعتراف نہ کرنا بھی تحقیر کرنا ہے. جیسے بلند و بالا محل کو کہنا کہ عارضی رہائش گاہ، اس طرح بڑی کوٹھی کو کہنا کہ جھونپڑی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ تحقیر ہے، جبکہ حکم تحدیث کا ہے، اما بنعمت ربی کا فحدث۔ اسی طرح کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مربوں کے مربے، کنالوں کے کنال، رقبے ہیں، مگر بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں، یا زیادہ بناتے بناتے زندگی گزاری، اپنا کھانا پینا تک، بیسک نیڈز اور فیسلٹیز تک سے اپنے آپ کو محروم رکھا، اپنے گھر والوں کو روپے روپے کو ترسایا، تو یہ بھی تحقیر ہے، نہ شکری ہے نہ قدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر خرچ کرنے کا حکم دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو اللہ کی نعمتوں میں بڑا گھر، اور اچھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک چند مرلے کے گھر میں یا کرائے میں یا اسی طرح خواری میں رکھنا، یہ کوئی زہد اور تقویٰ نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو اللہ کے رستے میں لگانا، اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، نیکی کے رستے میں لگاتے ہیں، تو بڑی گاڑی بھی یہ اس میں شامل ہے، بڑا گھر بھی اس میں شامل ہے، رب کے رستے میں لگانا اس میں شامل ہے، ماننا، لگانا، اور یہ مسلمانوں کی عزت، اسلام کا غلبہ ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، لیکن اس میں ریا نہ ہو، شو آف نہ ہو، اور اس میں مقصود کشور کشائی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، رب کی طرف لوٹانا، اس کی قدر اور حق ادا کرنا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بیٹا بیان کرتا ہے کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمولی کپڑوں میں آئے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہر طرح کا مال ہے، فلاں فلاں فلاں، اتنا کچھ ہے، اللہ نے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، لونڈیاں تک دی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور فضل کے آثار بھی تم پر دکھائی دینے چاہیے۔ تو یہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا اور اسے دین کے رستے میں لگانا، یہ ہے اما بنعمت ربک فحدث۔ اور نعمت صرف مال دولت کا دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک تو اپنے اوپر لگانا، مقصود ریاکاری، نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اس پر عمل ہو کہ اللہ نے دیا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کروں، اور پھر اس کا حق ادا کرنا، یوں نہیں کہ فیسلٹیز میں فرض کو بھول جانا۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس میں اعتدال بہت اہم ہے۔ بعض لوگ اس آیت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اور اسی طرح میلاد کو اخذ کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت چونکہ ایک بڑی نعمت ہے تو ہمیں تحدیث کا حکم ہے، تو آؤ جی جشن مناؤ۔ بھلا یہ بتائیں کہ ہر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ولادت یا میلاد کا یہ طریقہ جشن منانے کا، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ سورت کا پورا آپ نے پڑھا شروع سے آخر تک، تفصیل تفسیر، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر ہے، لیکن افسوس کہ وضحا سے روشن چہرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل سے زلفیں، وہ ایک جو ٹاپک ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا مخلوق میں کسی کا چہرہ نہ تھا، کسی بشر کا چہرہ، لیکن وضحا سے مراد یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں جیسی کسی بشر کی زلفیں نہ تھیں، مگر واللیل سے مراد یہ نہیں ہے۔ سیرت بیان کرنی ہے تو یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر کیسے عمل کیا، نہ کہ خود ساختہ من گھڑت قصے، کہانیاں، مسائل، احکامات، جن کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آخر میں نے اس لیے کیا کہ بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ ان آیات پر بعض نے آیت کے شروع اور آخر میں یا سورت کے اتمام پر تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔